السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت المسلمین پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا۔ پاکستان کے اندر تفرقہ پھیلانا جو ہے وہ بزنس بن گیا ہے۔ میں آپ کے پہلے نظریات جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی مسلک کی تفریق کی بنیاد پر کیا سیاست یا تنظیم سازی کی اجازت ہونی چاہیے، جانتے ہوئے کہ اس سے فرکشن کتنی بڑھ سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ جب پاکستان کو بنایا گیا تو اس میں تمام فرقے شامل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اسلامی اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جو سب فرقوں کے درمیان مشترک ہے، اس پاکستان کو وجود میں لایا گیا۔ پاکستان باقی بھی تبھی رہ سکتا ہے جب آپ ان تمام مسالک کے مشترکہ جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی بنیاد پر اس کو قائم رکھیں۔ اب اگر اس سیناریو میں کوئی ایک گروپ، کوئی ایک فرقہ یہ چاہے کہ اس کے انڈر میں پورا پاکستان آ جائے، تو یہ نہ صرف ممکن نہیں ہے بلکہ پاکستان کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے، فرقے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، مسلکی حاکمیت کی بنیاد پر سیاست چل بھی نہیں سکتی۔ اور اس کے نتیجے میں جس طرح کے واقعات گزشتہ 30 سالوں میں ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا ان سے بھی ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ایک فرقے کے تسلط کے لیے، ایک فرقے کی پروموشن اور باقیوں کو معاشرے سے نکالنے کے لیے اگر کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی پارٹی بنتی ہے، کوئی گروپ بنتا ہے، تو یہ نہ صرف دین کی روح کے خلاف ہے بلکہ پاکستان کی جو تشکیل کی بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے بھی خلاف ہے۔
تو لیکن تنظیمیں تو ہمارے یہاں پر موجود ہیں جو مسلک کا نام استعمال کرتی ہیں، ان تنظیموں کا کیا کیا جائے؟ فی الحال ہم اس بحث میں ہم آگے جائیں گے کہ ان تنظیموں کے اعمال کیا ہیں، لیکن جو ان کے افکار ہیں وہ بڑے ببانگے دہل وہ بیان کرتے ہیں، اور اس پر کبھی انہوں نے وہ بیک فٹ پہ بھی نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہی یہی ہے، آپ خود ایک خاص پہچان رکھتے ہیں، اس کو ہم کس طرح پھر ایڈجسٹ کریں؟
دیکھیے، دو چیزوں کو ہمیں الگ الگ کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک پاکستان کے اندر ہیں ان میں 4 بڑے مسالک ہیں، دیوبندیت ہیں، فقہ جعفریہ والے ہیں، بریلویت ہیں، اہل حدیث ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہیں، نہ کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وجود ہے۔ اب جب یہ وجود ہے تو پھر کس طرح سے اس کو لے کے آگے چلا جائے؟
ٹھیک،
جمعیت علماء اسلام ہے، اسلام کا نام ہے، لیکن بہرحال دیوبندیت کی نمائندہ جماعت ہے،
ٹھیک،
اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ بریلویوں کے لیے جمعیت علماء پاکستان ہے، بریلویت کی جماعت ہے، چاہے ان کے جتنے بھی شعب یا ان کے اندر گروپس ہوں، لیکن بہرحال بریلویت کی نمائندگی وہ کرتے ہیں، لیکن ہیں تو اسی پاکستان کے اندر۔ اہل حدیث کی 2-3 جماعتیں ہیں، اسی طرح سے شیعوں کے اندر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جماعتیں موجود ہیں، یہ اگر اپنے اپنے ان اہداف کے لیے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی اور دین کی افادیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہم نے اپنی شناخت کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، تو اس شناخت پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔
لیکن پابندی نہیں لگی،
لیکن اس شناخت کا مطلب اگر یہ ہے کہ میں اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی شناخت مٹانا چاہوں، تو پھر ایسی کسی بھی مضموم حرکت کو کسی بھی طور پر اجازت نہیں ملنی چاہیے، ورنہ پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔
تو نفاذ کا جو معاملہ ہے، تو نفاذ جعفریہ کی طرف اگر ہم آئیں، تحریک جو چلتی رہی ہے، اس کے بعد اس نے اپنی اشکال بدلی ہیں، اس کو پھر آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ وہ کسی خاص مسلک کا نقطہ فکر بیان کرنا تھا یا اس کا نفاذ کا؟ اس کے اوپر بہت امبیگوٹی پائی جاتی ہے۔
دیکھیے، واضح بات ہے، جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے پاکستان کے اندر ایک اسلامائزیشن کا عمل شروع کیا، اور اس میں انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ بھی لگایا اور لوگوں کو اس کی آڑ میں دھوکہ بھی دیا۔ اس صورتحال میں ایک تحریک چلی کہ ہم زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے ریاست وصول کرے گی، حکومت وصول کرے گی۔ اب یہاں پر وہ مسئلہ سامنے آیا کہ بھئی آیا یہ کامن لا ہے سب کے لیے، یا پھر کسی خاص فرقے کی چیز ہے جو آپ باقیوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ عوام سے زکوٰۃ وصول کرے. اس کے مقابلے میں فقہ جعفریہ نے اپنی آواز بلند کی اور کہا کہ ہماری فقہ کے مطابق، چونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، ہماری شریعت کے مطابق ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے مستحق تک پہنچانے کے پابند ہیں، ریاست کو دینے کے پابند نہیں ہیں، چونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس لیے اگر آپ نے یہ قانون بنانا ہے تو آپ یہ قانون ان کے لیے بنائیں جن کے عقیدے کے مطابق ریاست کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن جن کے عقیدے اور فقہ اور شریعت کے مطابق ریاست کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی، یہ اس بندے اور خدا کا معاملہ ہے، ان پر اس قانون کو لاگو نہ کریں. لہٰذا اس بنیاد پر اپنے اس حق کے وصول کرنے کے لیے ایک تحریک چلی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اہل سنت پر یا دیوبندیت پر یا اہل حدیث پر اپنی فقہ مسلط کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں ان کو ان کی فقہ کے مطابق عمل کی اجازت دلوانے کے لیے یہ تحریک چلی. اور جب ضیاء الحق صاحب نے اس پوری مومنٹ کے بعد اس کو مان لیا تو وہ نعرہ بھی ختم ہو گیا. ضیاء الحق کے اس دور میں
وہ واقعہ تو ختم ہو گیا تھا، جس آپ نے کہا کہ محدود واقعے کے اندر محدود مقاصد کے لیے استعمال ہوئی تھی، بٹ اٹ کنٹینیوڈ.
چونکہ ایک بات چل رہی تھی کہ آپ جب پاکستان کے اندر نظام اسلامی لائیں گے، اسلامی نظام کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا.
ٹھیک،
اب یہ سوال سب کے لیے تھا کہ کیا اس کا مطلب حنفی فقہ ہے، کیا اس کا مطلب اہل حدیث کی آئیڈیالوجی ہے، کیا اس کا مطلب فقہ جعفریہ ہے. تو اس لیے یہاں پر انتہائی معقول بات کی گئی کہ جو آپ کے پرسنل لاز ہیں وہ آپ اس فقہ پر چھوڑ دیں جس کے ماننے والے اپنی فقہ کے مطابق عمل درآمد کر سکیں اس پر، لیکن جو آپ کے کامن لاز ہیں، جس میں پبلک لا جس کو کہتے ہیں آپ اور جس میں تمام امت شامل ہے، اس کے لیے آپ ان مشترکات کو قانون بنائیں جن کے سب پابند ہیں. اس طرح سے نہ کسی فقہ کو دوسرے سے شکایت ہوگی اور نہ اس کسی فقہ کی حق تلفی ہوگی. لہٰذا ایک انتہائی معقول بات تھی، اس کو نہ صرف یہ کہ کسی نے رد نہیں کیا بلکہ سب نے اس کو مانا بھی اور کہا کہ انتہائی
مقاصد صرف محدود اس واقعے تک نہیں تھے 1980، اس کے بعد باقاعدہ اس کو ایک سٹرکچر ملا، اس کا باقاعدہ اس کو تقویت ملی،
اس کی وجہ یہی تھی
نا، اس کے بعد اس نے گرو کیا اور اس میں سے پھر بہت ساری تنظیمیں نکلیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک خاص مسلک کے ذریعے اپنی شناخت کا اظہار حق ہے آئینی اور قانونی، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو ایک ادارے میں تبدیل کرنا، اس کو ایک تحریک میں تبدیل کرنا اور مسلسل تحریک میں تبدیل کرنا جس کی پھر ملٹنٹ شاخیں بھی نکلیں، کیا آپ کے خیال میں اس قسم کے ٹرینڈ کو ریورس نہیں ہونا چاہیے؟
میں نے پہلے عرض کیا، دیکھیے اگر اس طرح کی کسی تحریک کے ذریعے سے آپ اگر اپنی فکر دوسروں پر مسلط کرنا چاہیں، آپ اگر کسی کی حق تلفی کرنا چاہیں، آپ کسی کا حق روک کر وہ اپنے استعمال میں لانا چاہیں اور اس کو محروم کرنا چاہیں، تو یقینی طور پر اس طرح کی کسی بھی تحریک کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اس طرح کی کوئی تحریک لانچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا. آپ نے پاکستان میں پوری تاریخ پاکستان بھری پڑی ہے کہ یہاں پر جب تک آپ جمع ہو کر اپنا پریشر بلڈ اپ نہیں کرتے، آپ کو تو قاتل ہونے کے نتیجے میں بھی آپ کو سزا نہیں ملتی.
تو پریشر بلڈ کرنا جو ہے وہ
اپنے حق کے حصول کے لیے ظاہر ہے، پاکستان کے اندر بغیر طاقت اور بغیر پریشر کے آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. تو لہٰذا اپنے حق کے حصول کے لیے آپ کو میدان میں کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریاست، مملکت اور 18 کروڑ عوام پر یہ چیز مسلط کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے.
تو یہ حد کیا ہے؟ آپ اس احتجاج کا حد کیا ہے؟ دیکھیں اب ذرا اس طرف جاتے ہیں. ایک واقعہ ہوا جس میں ایک محرم نامی شخص پر الزام لگا کہ اس نے اٹیک کیا تھا اور ایک تنظیم کے سربراہ کو مار دیا، دوسرے لوگ بھی اس کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے، اس کو پھر پھانسی ہو گئی، وہ قانون اور ریاست کی نظر میں مجرم ٹھہرا، لیکن اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے.
اس حوالے سے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. مجھے تھوڑا سا اس بات کی اجازت دیجیے. دیکھیں جب امام خمینی کا انقلاب آیا تو اس انقلاب کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی، لوگوں کو یہ شعور ملا کہ آپ اپنے حق کے حصول کے لیے اور اپنے ملک کے اندر انصاف کی فراہمی کے لیے بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں اور اس طرح کی ایک آئیڈیالوجی آپ لا سکتے ہیں میدان میں جس کے مقابلے میں شہنشاہ ایران جیسے لوگ بھی کھڑے نہ رہ سکیں. مظلوموں کو یہ احساس ملا کہ ہم اپنے حق کے حصول کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں روکنے کی کوشش کی. ان تمام ممالک نے روکنے کی کوشش کی جن کی ریاستوں کو، جن کی شہنشاہیت کو، جن کی ملوکیت کو اس نظریے کے نتیجے میں جو ایک عوامی سمندر تھا خطرہ درپیش تھا. اب اس کا نتیجہ پاکستان کے اندر
کس طرح فٹ ان
ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر ایک تکفیری ٹولہ پیدا ہوا جس کا کام شیعوں کی تکفیر کرنا تھا، جس کا سب سے بڑا ایجنڈا اور ان کے وجود کا فلسفہ یہ تھا کہ وہ شیعوں کی تکفیر کریں. اب تکفیر بھی کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں یا امہات المومنین کی توہین کرتے ہیں. یعنی اس ایجنڈے کو بہرحال پوری طرح سے وجود بخشا گیا اور اس کے بعد ایک بڑے فنڈ کے ساتھ یہ لوگ میدان میں آئے، جھنگ سے یہ تحریک شروع ہوئی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ بات پھیلائی
گئی. اب
میں اسی طرف آتا ہوں مجھے یہ بات چونکہ ایک سیکوینس ہے مجھے وہاں تک پہنچانے دیں. دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہزاروں گھر اجڑ گئے، ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے، بڑی بڑی شخصیات ماری گئیں، ڈاکٹرز، وکلا، علماء، معاشرے کے تاجر. آپ کے علم میں ہے، یعنی یہ کسی پاکستانی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جبکہ اگر تکفیر کا آپ حوالہ دیتے ہیں، آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بات کی تھی. دیکھیں اگر تکفیر کی بات کریں نا تو آپ اگر پاکستان کے تمام مسالک کے مولویوں کی ذرا لسٹ نکال لیں، ان کے فتاوی کی لسٹ نکال لیں، ان کی کتابوں کی لسٹ نکال لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بریلوی نے دیوبندیوں کو کافر کہا، دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر کہا، اہل حدیث نے ان دونوں کو کافر کہا، انہوں نے اہل حدیث کو کافر کہا. اور اس وقت ایک موومنٹ چل رہی ہے، خود دیوبندیوں کے اندر دو حصے ہیں، ایک مماتی ہیں ایک حیاتی ہیں، حیاتی مماتی کو کافر کہتے ہیں، مماتی حیاتی کو کافر کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کون ہے؟ میں اور آپ تو کافر ہیں.
محرم پہ آئیے نا جی،
میں آ رہا ہوں اسی طرف آتا ہوں، اسی طرف آئیے اسی طرف.
اس کو آپ دیکھیے ریاست کا جو
میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آپ کو پوری میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں. جتنا ٹائم ہے اس میں میں وہ باتیں تو عرض کروں گا جس کے نتیجے میں محرم علی تک یا اس طرح کے واقعات تک اس کے سلسلے آتے ہیں اور پہنچتے ہیں. اب دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، آج میں پوچھتا ہوں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ سمیع الحق صاحب کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ چونکہ اگر آپ انہی فتووں کی بنیاد پر کریں تو پھر یہ سب کافر ہیں، ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. آپ جائیں کسی اس کو اپنے اپنا پیش امام
دیکھیں. شہید صاحب میں گزارش سن
لیں،
ایک وضاحت میں نے اس پروگرام میں فرقے کی بنیاد کے اوپر کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ریاست کا مجرم ہے،
بالکل ٹھیک ہے،
وہ درست ہے یا نہیں ہے
بالکل ٹھیک ہے.
کیونکہ آپ کی ایک تصویر ہے جب آپ اس کی قبر کے اوپر موجود ہیں، تو میں ہمیشہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیوں ہے.
ٹھیک ہے، میں
ریاست کا مجرم ہے یا نہیں ہے؟
دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس طرح کی فضا پیدا ہوئی تو اس کے نتیجے میں گروہوں نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں مختلف گروپس پیدا ہوئے. اب ان کو آپ ٹیررسٹ کہیں، اب آپ ان کو کچھ اور نام دیں، بہرحال پیدا ہوئے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بھائی مارے گئے، جن کا باپ مارا گیا، جن کی ماں کو مارا گیا، جن کے بیٹے کو مارا گیا، ایسے لوگوں نے انتقامی کاروائیاں دی.
تو انہوں نے درست کیا؟
میں کب کہتا ہوں درست کیا ہے؟
لیکن
نہیں نہیں میں دیکھیں اس بات کا قائل ہوں کہ قانون قانون ہے، ریاست کے قانون کے مقابلے میں آپ اپنی کوئی اجارہ داری قائم نہیں کر سکتے، اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے. اگر ریاست کے قانون کے مطابق کوئی مجرم ہے تو اس کو آپ مجرم ہی کہیں.
لیکن
آپ کی ریاست کے قانون کی روشنی میں اگر کوئی شخص مجرم ہے تو اس شخص نے جو کاروائیاں کی ہیں اور جن لوگوں کو مارا ہے وہ بھی مجرم ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں.
تو پھر
لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کسی ایسے شخص کی مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے؟
لیکن ریاست کے
چونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے،
میں تو کمزور سا آدمی ہوں، میں تو اس معاملے میں پڑھتا نہیں. میں صرف آپ نے کہا کہ ریاست اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، میں آپ کو ایک ساؤنڈ سنواتا ہوں. ناظرین آپ وہ ساؤنڈ نہیں سن پائیں گے، میں نے علامہ صاحب کو پہلے کہہ دیا تھا کہ عوام کو ہم نہیں سنائیں گے کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام سے یہ سبق سیکھ لیا ہے. آپ کو ضرور سنواؤں گا اور پھر اس کے اوپر جتنا وقت بچ گیا بحث کرتے ہیں. آپ ناظرین ذرا ساؤنڈ کے بغیر تھوڑی دیر دیکھیے گا اور علامہ صاحب وہ ساؤنڈ سن پائیں گے. یہ سنوائیے جی.
میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم آئیڈیالوجیکلی اس بات کے قائل ہیں کہ مسلم امہ کے درمیان اتحاد کو، وحدت کو، بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے.
تو گولی کی زبان کر آپ نے خود سنا، میں نے
اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. میں کبھی بھی قبول نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست اگر کسی مجرم کو خود نہ روکے تو پھر عوام مجبور ہو جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے میدان میں آنے پر. یہ ریاست کی کمزوری ہے. آپ نے کوئٹہ کے اندر کتنے قتل دیکھے ہیں, اس کو روکنا کس کے ذمہ تھا؟ ریاست کے. اب اگر آپ نے ہزاروں لوگوں کی لاشوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مجرموں کو نہیں پکڑا تو آپ عوام سے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ بولو بھی نہیں, یہ تو نہیں کہہ سکتے. ان صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ ان کے ذاتی جذبات کا اظہار ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ریاست کے قانون پر عمل ہونا چاہیے, ریاست کی رٹ قائم ہونی چاہیے. اگر وہ رٹ قائم نہیں ہوتی تو پھر عوام اگر اسلحہ ہاتھ میں لے لیتی ہے یا اس طرح کی زبان استعمال کرتی ہے تو اس میں قصور ریاست کا ہے.
یہ عوام نے خواص ہیں, لیڈر ہیں.
میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عوام کی ترجمانی آپ کے خواص کرتے ہیں نا, لہٰذا یہ ریاست کی کمزوری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, کتنے لوگوں کو ریاست نے پھانسی دی, کتنے لوگوں کو ریاست نے سزا دی. ابھی 21ویں ترمیم پیش ہوئی, اس ترمیم کے بعد ترمیم کو تمام جماعتوں نے قبول کیا. اب مجھے یہ بتائیں جن لوگوں نے اس کے بعد تکفیری نعرے لگائے, معاشرے میں فساد پھیلایا, معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی, دوسروں کی دلازاری کی, کہاں ہے وزیر داخلہ, کہاں ہے نواز شریف, کہاں ہے فوج, کہاں ہے آپ کی ریاست؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ ایک مظلوم کو یہ تو کہہ کر نہیں روک سکتے کہ آپ کیوں بول رہے ہیں جب آپ کی ریاست خاموش ہوگی.
جسٹیفائی
نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں میں ریاست کا پابند ہوں.
مثبت نوٹ پہ, کیا ایسا موقع ہوگا جب ہم آپ کو لدھیانی صاحب کو اکٹھا بیٹھے دیکھیں گے؟
کسی بھی قیمت پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں.
معاملہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں کیا واقعہ ہوا تھا. I don't want to get into that debate. With this promise, we will call you here again with other علماء اور یہ ہم بالکل سیر حاصل گفتگو کریں گے.
میں راضی ہوں.
بتائیں کہ سو ویری مچ شہید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے, اسٹے ٹیونڈ.